الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اتباع سنت ہے. دنیا میں آج تک اللہ تعالیٰ کا کوئی شخص محبوب نہیں بنا جو متبع سنت نہ ہو اور نہ بن سکتا ہے. لہذا اتباع سنت کے بغیر محبوبیت کا دعویٰ یا کسی کو محبوب سمجھنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور وہ متبع سنت نہ ہو یہ قول کہنا بھی جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ اس سے عقیدت رکھنا. لہذا اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن ترک سنت جو کرے شیطان یہ. کوئی شخص ہوا میں رات دن اڑتا ہو لیکن تاریخ سنت ہے, سنت کے خلاف زندگی ہے, تو یہ شیطان ہے, ولی نہیں ہے, شیطان ہے. اس کو شیطان شمار کرنا چاہیے. نہ خود متبع سنت نہ اپنے متعلقین کو سنت کی تعلیم, تو یہ شخص شیطان ہے. ایسا شخص ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ راستہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی متبع سنت بن جاؤ. ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا, اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی. اور محبت دو طرفہ محبت کا نام ہے, دو طرفہ تعلق کا نام ہے. ایسا بھی نہیں کہ کسی کو اللہ سے محبت ہو مگر اللہ کو اس سے محبت نہ ہو تو یہ شخص بھی ولی نہیں ہے. کوئی ظاہر میں نظر آتا ہو کہ بڑا اللہ کا مقرب ہے, اس کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کہ اس کو تو ہے اللہ سے محبت نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کو بھی اس سے محبت ہے, وہ اتباع سنت اور تقویٰ سے پتہ چلے گا. لہذا محبت دو طرفہ تعلق کا نام ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی کہ تم تو محبت کرو اور میں تم سے محبت نہ کروں, تو یہ محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اور میں اس وقت محبت کروں گا جب تم اتباع سنت کرو گے. اللہ کی محبت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم متبع سنت ہیں. اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں, جن کو بڑے بڑے علماء نے اپنا شیخ اور مرشد بنایا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں وصول بہت جلدی ہو جاتا ہے, وصول الی اللہ, اللہ تک پہنچنا بہت جلد نصیب ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں اتباع سنت پر زور دیا جاتا ہے, سنت کی اتباع پر زور دیا جاتا ہے. بس آدمی متبع سنت ہو گیا تو اللہ کی محبوبیت اس کو حاصل ہوگی. اور متبع سنت بھی ایسا کہ کسی کو خاطر میں نہ لائے. بہت سے لوگ آتے ہیں کہ والدین ہمارے مخالف ہیں, کھلا مخالف ہے, کھلا مخالف ہے. تو بھائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب کا شیئ یعمی و یسم, کسی چیز کی محبت جب آدمی کے دل میں آ جائے تو وہ اس کو نابینا اور بہرا بنا دیتی ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. نابینا بنا دیتی ہے, وہ کسی کو نہیں دیکھتا, بس اس کی نظر جہاں اس کی محبت کا رخ ہے وہیں ہوتی ہے. اور بہرا بنا دیتی ہے یعنی کوئی کچھ کہے, کوئی باتیں سناتا رہے, کچھ باتیں سناتا رہے, اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا. یہ ہے محبت. تو اس لیے اتباع سنت میں اگر والدین مخالف ہوتے ہیں یا رشتہ دار مخالف ہوتے ہیں تو رشتہ داروں کا ادب احترام تو کرنا چاہیے, والدین کا بھی کرنا چاہیے, لیکن اتباع سنت کو چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں. میں اس موقع پہ کہا ہی کرتا ہوں کہ شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی. بس شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی, یہ ہونا چاہیے. اس لیے جو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر کہلاتے ہیں, ان کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے راز بتا دیے تھے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کس جنازے میں شریک ہو رہے ہیں, اس میں شریک ہوتے تھے. جس جنازے میں شریک نہ ہو اس میں حضرت عمر بھی آگے پیچھے ہو جاتے, شریک نہیں ہوتے تھے, سمجھ جاتے تھے کہ منافق کا جنازہ ہے, کیونکہ ان کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے منافقین کی فہرست بتا دی تھی, یہ شخص منافق ہے. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں جب اس نے کھانے کا اہتمام کیا تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. تو انہوں نے لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھا لیا. ان سے یہ کہا گیا کہ یہ تو دربار شاہی کی خلاف ورزی کی آپ نے, ہمارے ہاں تو یہ طریقہ نہیں ہے, لقمہ گر جائے تو گرا رہنا, ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے. آپ نے جو یہ لقمہ اٹھا کے اور اس کو صاف کر کے کھا لیا, یہ ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس پر فرمایا کہ میں ان بیوقوفوں کی خاطر اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ میں نے تو اپنے محبوب کو ایسی دیا, اترک سنت حبیبی لہا اولئک کما ہم, ان اپنے محبوب کی سنت ان بیوقوفوں کی احمقوں کی خاطر میں چھوڑ دوں؟ تو یہ ہے متبع سنت, ایسا اس کو کہتے ہیں. ہم سے تو آج جمعے کے دن ٹوپی نہیں پہنی جاتی, کیا متبع سنت, کیا اجتماع سنت. جمعے کے دن بھی ننگے سر ہی آتے ہیں بہت سے لوگ, ٹوپی پہننا ان کو نصیب نہیں ہوتا. تو یہ ہے حال آج اتباع سنت کا یہ حال ہے. بات یہ ہے کہ اتباع سنت نصیبی اس وقت ہوگی کہ جب ہم جن سنتوں پر اس وقت عمل کر سکتے ہیں ان کو تو فوراً عمل کریں, فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. یہ سنتوں پر عمل کرنا, اس کی برکت سے پھر ایسی سنتوں پر عمل نصیب ہوگا جن پر چلنے کی ابھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. جن سنتوں پر چلنے کی ہمت ہے ان پر تو فوراً عمل شروع کر دیں, پھر اس سے نور پیدا ہوگا, اس سے ہمت پیدا ہوگی. جن سنتوں پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے پھر وہ بھی سنت, ان سنتوں پر بھی عمل نصیب ہو جائے. لیکن اگر کسی نے ٹھان ہی نہیں رکھی کہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کسی نے ٹھانا ہی نہیں کہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے, اس کو تو پھر سکھوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو جہاں جاتے ہیں وہ گرو نانک کے ہولیے میں جاتے ہیں, ان کو کوئی لاکھ کہے سردار جی یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے, آپ کی مونچھیں اتنی بڑی بڑی کہ ہونٹ چھپے ہوئے ہیں, دونوں ہونٹ چھپے ہوئے ہیں, داڑھی ایسی کہ ناف تک آ رہی ہے, اور بال ایسے کہ وہ پگڑی سے چھپا رکھے ہیں بال, اندر باقاعدہ گونج کے وہ بالوں کو چھپایا ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے بال. تو ان سے اگر کوئی پوچھے سردار جی یہ کیا آپ نے ہولیا بنایا ہے اور یہاں کرپان لگائی ہوئی ہے اس میں پہلو میں, تو پوچھنے پر وہ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارے گرو نانک کا ایسے ہی ہولیا تھا, ہمارے گرو نانک کا, ہمارے گرو جی کا یہی ہولیا تھا. اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ سکھوں کا حال ہے جو جن کا اس وقت جو ایمان پر نہیں ہے, ایسا کرنے پر انہیں کچھ نہیں ملے گا, مگر آپ ان کی استقامت دیکھیں. تو وہاں ایک میرے دوست ہیں وہاں نیو یارک میں, ان کا مدرسہ ہے, انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ نیو یارک میں ایک سرجن تھا, سکھ سرجن, اور کوئی عام سرجن بھی نہیں تھا, بہت ماہر سرجن تھا. ایک اسپتال والوں کو اس کی ضرورت تھی, گواہی سارے پورے تھے. انہوں نے کہا سردار جی آپ بالکل ہمارے جیسے ہمارے ہم کو چاہیے رہے تو اس کے مطابق ہیں, لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ کلین شیو ہونا چاہیے, سوٹی بوٹی ہونا چاہیے, کلین شیو ہونا چاہیے. بس آپ کو یہ ہولیا ذرا جو آپ کا اس وقت ہے یہ آپ بدل لیجیے, اور جو ہولیا ہم چاہتے ہیں وہ بنا لیجیے. تو اس سرجن نے یہ جواب دیا کہ اگر مجھے اس حالت میں تمہیں رکھنا ہے تو رکھو, ورنہ میرے پاس اور جگہیں بہت ہیں, میں وہاں چلا جاؤں گا. اگر اس حالت میں رکھنا ہے تو رکھ لو. تو انہوں نے اسی وقت کہا, کوئی اس کے لیے خاص میٹنگ وغیرہ نہیں کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے, مجھے وہ بہت اہم آدمی تھا, انہوں نے کہا بھائی سردار جی ہم آپ کو اسی وقت رکھ لیں, کوئی بات نہیں, یہ ہمارے جو فوائد اور ضوابط ہیں یہ تو ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں, ان کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ جس اسپتال میں چلے جائیں گے اس اسپتال میں زیادہ مریض جانے شروع ہو جائیں گے, وہاں کی کمائی بڑھ جائے گی, ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. لہذا ایک سکھ کی استقامت پر جب اس نے کہہ دیا بھائی اس حالت میں رکھنا ہے رکھو ورنہ میں جا رہا ہوں, ان کو اپنے اصول تبدیل کرنے پڑے, ان غیروں کو اپنے اصول تبدیل کرنے پڑے. یہ سکھ کی استقامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا ہمارے گرو نانک کا یہ ہولیا ہے, اس ہولیے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. سچی بات یہ بتائیے کہ یہ جذبہ ہونا کس کا چاہیے تھا اور ہے کس قوم کا؟ کیونکہ سکھوں کو تو اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا, ایمان کی حالت میں تو ہے نہیں. ایسا کرنے پر کہ چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, آسٹریلیا ہو, وہ اسی ہولیے میں جاتے ہیں, وہاں کے ماحول میں وہ اسی ہولیے میں چلتے پھرتے ہیں, بازار جاتے ہیں, ایسی استقامت اور اس مجاہدے پر انہیں کچھ نہیں ملے گا. لوگ ان کو عجیب نظروں سے بھی دیکھتے ہیں, مگر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن چونکہ ایمان کی دولت نہیں ہے اس لیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ جذبہ ہونا تو ہمارا چاہیے تھا, اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھ بھی لیں قیامت کے دن کہ بڑے آئے شفاعت کے امیدوار ہو، دنیا میں تمہارا کیا حال تھا، کتنا تم نے میری اتباع کی، تم تو ڈر جاتے تھے موت سے، میرے چہرے میں تمہیں کیا عیب نظر آیا، میرے امامے میں یا ٹوپی میں تمہیں کیا عیب نظر آیا تھا کہ تم نہیں پہنتے تھے، یا میرے جیسے لباس میں کیا عیب نظر آیا کہ تم ویسا لباس نہیں پہنتے تھے جو ٹخنوں سے اوپر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو. مجھ سے ایک صاحب نے کہا یہ تو بڑی تنگ نظری کی بات ہے یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر اور فلاں اور ٹوپی بھی ہو اور یہ بھی ہو، لباس بھی اس طرح ہو، یہ بڑی تنگ نظری کی بات ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو پوپ وغیرہ ہوتے ہیں یہ تو کبھی بھی اپنا لباس نہیں بدلتے، یہ سکھ اپنا لباس نہیں بدلتے، وہ پوپ ایک مخصوص لباس پہنتا ہے اور ان کے جو فادر وغیرہ ہوتے ہیں مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص ان کی ٹوپی ہوتی ہے اونچی سی، اسی طرح یہود کے ربی وغیرہ مخصوص لباس پہنتے ہیں، اس لباس کو وہ چھوڑتے نہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کبھی وہاں پر بھی سوچا کہ یہ بھی تنگ نظری ہے؟ بس خاموش ہو گیا، پھر کوئی جواب نہیں. تنگ نظری بس یہی نظر آتی ہے. میں نے کہا ایک بات اور جواب دے دیجیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ماہر پائلٹ ہو اور وہ اپنی وردی میں نہ جائے، کاک پٹ میں اس کو داخل ہونے دیا جائے گا؟ اب بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ اس وقت کہہ دیجئے کہ تنگ نظری ہے، اتنا ماہر پائلٹ ہے، چلو بھائی وردی میں نہیں آیا، بیٹھنے تو اڑانے تو جہاز کو، لیکن اس کو اڑانے نہیں دیا جائے. یا اور نیچے آ جائیے کہ کوئی کھلاڑی ہو، کوئی اہم مقابلہ ہو رہا ہو اور کھلاڑی کوئی آ جائے اپنے عام سے ڈریس میں آ جائے، لباس میں آ جائے، جو سب پوری وہ جو ٹیم نے جو لباس پہن رکھا ہے مخصوص لباس ہوتا ہے آج کل، اس کے بغیر آ جائے تو کیا، جس کو کٹ کہا جاتا ہے، اس کٹ کے بغیر اس کو میچ کھیلنے دیا جائے گا، مقابلے میں اترنے دیا جائے گا؟ تو وہاں تنگ نظری نہیں ہے، یہ تنگ نظری نہیں کہلاتی کہ یار آپ تو یہ اس کے جس لباس میں اس وقت ہے اس وقت بھی کھیل سکتا ہے، آپ کھیلنے دیجئے اس کو، یہ تو تنگ نظری ہے، کوئی نہیں کہتا اس کو. وہاں سب یہی کہتے ہیں ہاں بھائی کٹ میں نہیں ہے. تو ہماری بھی کٹ ہے، ہمارا بھی ایک لباس ہے، ہماری بھی پہچان ہے، اور وہ اتباع سنت ہے سر سے لے کر پیر تک. جب تک ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے اللہ کی محبوبیت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اس لیے یہاں جملہ شرطیہ سے فرمایا قل ان کنتم، ان کنتم یہ ان حرف شرط، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، جیسے باپ کوئی کہے اپنے بیٹے سے بیٹا اگر تم میرے بیٹے ہو تو فلاں کام کرو، اگر میرے بیٹے ہو تو فلاں کام کا میں حکم دے رہا ہوں یہ کام کرو، ورنہ میں سمجھوں گا تم میرے بیٹے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی انہی الفاظ میں کہلوا رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر واقعی اللہ کے بندے ہو، اللہ کے ہو کر رہنا چاہتے ہو، اللہ کے بننا چاہتے ہو، تو تم اتباع سنت کرو، متبع سنت بن جاؤ، سر سے لے کر پیر تک متبع سنت بن جاؤ. زندگی کے ہر موڑ پر تم اتباع سنت کو دیکھو کہ سنت کی اتباع، یہاں سنت کیا ہے، کون سی سنت متوجہ ہے، بس اس کو دیکھ کر چلو. اگر تم اللہ کے بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا تمہیں. اور کرنے والوں نے کیسے کر کے دکھایا، وہ تو یہاں تک کر کے دکھا گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، کثرت سے یہ حج اور عمرے کیا کرتے تھے، راستے میں روکے اور استنجے کی حیرت بنا کے بیٹھ گئے، استنجا نہیں کیا، حیرت بنا کے بیٹھ گئے، اس کی صورت بنا کے بیٹھ گئے اور استنجا کیے بغیر اٹھ گئے، بس حیرت بنا کے بیٹھے اٹھ گئے تھوڑی دیر میں، اور فرمایا میں نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے بھی ایسے ہی کسی جگہ آپ نے استنجا فرمایا تھا، میرا جی چاہا کہ میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھ ہی جاؤں، مجھے تو استنجے کا تقاضا نہیں ہے، لیکن وہ محبوب کی یاد آ گئی تھی کہ میں نے یہاں دیکھا تھا آپ نے اس جگہ استنجا فرمایا تھا, میں نے سوچا میں بیٹھ ہی جاؤں. یہ حال ہے, بتائیے. یہ اس کو کہتے ہیں دیوانگی, اس کو محبت اور عشق کہا جاتا ہے. یہ کیفیت وہ شخص سمجھ ہی نہیں سکتا جس کو عشق اور محبت سے پالا نہ پڑا. اور جہاں کسی درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا ہوگا, وہاں آرام فرما دے گئے تھوڑی دیر رک کر کہ یہاں میرے محبوب نے آرام فرمایا تھا, سفر کے دوران میں ساتھ تھا, میں یہاں آرام فرمایا تھا. کہیں نماز پڑھی ہوتی تو نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا, لیکن دو رکعت نماز نفل ہی پڑھ لیتے تھے. میں میرے محبوب نے یہاں نماز پڑھی تھی اس لیے میرا جی چاہا کہ میں بھی یہاں نماز پڑھوں. یہ ہے محبت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, کہیں سے بانسری کی آواز کان میں آئی, تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی, انگلیاں داخل کر کے کانوں کو بند کر لیا, اور بہت دور جا کر بچے سے پوچھا جو نابالغ تھا کہ بیٹا اب آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں, اب نہیں آئی. تو پھر کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا فعلتو کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ کیا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا. یہ ان کا حال تھا ان حضرات کا. تو اللہ نے ان سے کام لیا, اللہ نے ان کو چمکایا, اللہ تعالی نے ان کو ان کے بارے میں یہاں تک فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, اور یہ لوگ اللہ سے راضی. اور وہ پچھلے زمانوں میں, اب تو گھڑیاں آ گئیں اور اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, پچھلے زمانوں میں ستاروں سے وقت معلوم کیا جاتا تھا, ستاروں سے منزلیں طے کی جاتی تھیں, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ بھی نجم ہوں گی آتا ہوں. یہ لوگ ستاروں سے اپنی منزلیں طے کرتے ہیں, منزلوں پر پہنچتے تھے لوگ. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی مثال دی. کیا مثال دی؟ اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں, جس طرح تم ستاروں سے منزل پہ پہنچتے ہو, ان کی اتباع کیے بغیر, میرے صحابہ کے پیچھے چلے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے ستاروں سے تم منزلیں طے کرتے ہو اور بالآخر جہاں تمہیں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتے ہو اور تمہیں سکون مل جاتا ہے, تو ایسے ہی میرے صحابہ بھی ستارے ہیں. کبھی آئیے ہیں مقتدی تم اہتدی تم, ان میں سے کسی ایک کا تم پیچھا پکڑ لو, کسی ایک کے پیچھے چل پڑو, اس کی اتباع کر لو, تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے. تو جن صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے, انہی میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر تھے, جن کا یہ حال تھا کہ کیسی اتباع کر کے انہوں نے دکھائی ہے. لہذا یہ جذبات تو ہمارے ہونے چاہیے تھے جو آج باطل قوموں کے ہیں, انہوں نے اپنے بڑوں کو کے حلیے کو اچھی طرح پکڑا ہوا ہے, ان کے لباس کو اچھی طرح پکڑ رکھا ہے, حلیہ اچھی طرح انہوں نے بنا رکھا ہے, کوئی کچھ کہے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے, لوگ ہم پر ہنسیں گے, لوگ ہم پر فقرے کسیں گے, اور فقرے کسنے والے بھی کون ہیں؟ وہ بھی اپنے ہی ہیں, اکثر اپنے ہی ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر مسلمان کا مذاق اڑا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ داڑھی یا سنت, کوئی بھی سنت ہو, اس کا مذاق اڑانے سے آدمی کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. ایک تو ہے کہ آدمی چل نہیں رہا سنت پر, کوئی بات نہیں, غلط تو یہ بھی ہے, لیکن اس سے گرا ہوا درجہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے کا اتر ہے سنت کا, اس سے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے. اب ہم سوچیں کتنی سنتیں ایسی ہیں جن کا ہم مذاق اڑا لیتے ہیں. جن کو ہم ہنسی میں جن کی ہنسی اڑاتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب تک ہم متبع سنت نہیں بنیں گے ہم اللہ کی محبوبیت حاصل نہیں کریں. نہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی نہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائیں گے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ قنوج میں ایک عورت تھی, بوڑھی عورت تھی, وہ اپنے دروازے پہ کھڑی رہتی تھی صبح کے وقت. ایک نوجوان ماں سے گزرتا تھا اور راستے دفتر جاتے ہوئے تو وہ اس کو روکتی تھی اور پھر ناشتہ وغیرہ کرا کر اور پھر واپس اور اس کے دفتر کی طرف روانہ کرتی تھی. چند ایک دفعہ جب اس نے ایسا کیا تو اس نوجوان نے خود پوچھا, اماں میرے ساتھ یہ اتنا, یہ تو آپ مجھے ناشتہ کراتی ہیں اور اتنی محبت کا برتاؤ میرے ساتھ کرتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا, بیٹا بات یہ ہے کہ بالکل تمہارے جیسی شکل کا, یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تمہارے جیسی تھی, شکل و صورت تمہارے جیسی تھی, اس کی نشست و برخاست, اس کے انداز بھی بالکل تمہاری طرح تھے. جوان بیٹا میرا دنیا سے رخصت ہو گیا اور بالکل تمہاری شکل و صورت کا تھا وہ, لہذا میں تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہوں, تمہیں اسی لیے میں ناشتہ کراتی ہوں, تم سے مجھے اسی لیے محبت ہو گئی. بتائیے یہ ایک مخلوق کا حال ہے, ماں مخلوق ہے, ماں کو محبت کی بھیک اللہ نے دی ہے تو اللہ کتنی محبت کریں گے جب کسی کو اپنے محبوب کی صورت میں دیکھیں. یہ ہے راز, کسی کو اپنے محبوب کی صورت میں دیکھیں کہ یہ میرے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہے, سیرت میں ہے, رنگا ہوا ہے, وہ کتنی محبوبیت اس کو اللہ تعالی کی حاصل ہوگی جب ایک مخلوق کا یہ حال ہے. یہ راز ہے, اللہ کی محبوبیت مل ہی نہیں سکتی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پنکھا یا ٹیوب لائٹ وغیرہ یہ چیزیں کام نہیں دے سکتی جب تک کہ وائرنگ نہ ہو, وائرنگ نہ ہو. جب وائرنگ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق کا کرنٹ حاصل ہو جائے گا اور یہ وائرنگ ہے اتباع سنت. اتباع سنت وائرنگ ہے, ہم نے حلیہ بنا لیا, یہ وائرنگ کر لی. سنت کے مطابق ہم نے عمل شروع کر دیا, اپنا حلیہ بنا لیا, ظاہر بنا لیا, یہ وائرنگ ہم نے کر لی. بس وائرنگ ہو گئی, کرنٹ آ جائے گا اللہ کی محبت کا, اللہ کی محبوبیت کا. اس کے بغیر کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وائرنگ نہ ہوئی اور پنکھا چل پڑے, وائرنگ نہ ہوئی اور ٹیوب لائٹ روشنی دینے لگے. جس طرح اس کا تصور نہیں ہے اسی طرح اس کا بھی تصور کرنا غلط ہے کہ متبع سنت ہوئے بغیر کسی کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جائے. اندھیرا تو آ سکتا ہے, نور نہیں آ سکتا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہند سے ان کا تعلق تھا, بہت سے لوگ جانتے ہیں. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, جن کو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, یہ فرماتے ہیں جب میں مدرسوں سے فارغ ہوا, مدرسے سے فارغ ہو گیا, تحصیل علم میں نے کر لی, تو میں نے کہا بھائی یہ اللہ والے بھی کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ آواز لگا رہے ہیں, ان کے پاس بھی جانا چاہیے. تو فرماتے ہیں میں چاروں سلسلوں کی خانقاہوں میں گیا, وہاں چاروں سلاسل میں یعنی چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, باری باری سب خانقاہوں میں گیا, چاروں خانقاہوں میں, چاروں سلسلوں کی خانقاہوں میں جا کر میں نے ان سے کہا بھائی آپ جو کچھ سکھاتے ہیں, جو کچھ آپ کی تعلیم ہے, میں فارغ التحصیل ہو چکا ہوں, مجھے بھی کچھ سکھائیے, میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. بالآخر چاروں سلسلوں کی خانقاہوں میں جا کر اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے فرماتے ہیں کہ جب میں نے عمل کیا, ان کی تعلیمات کو سنا پھر عمل کیا, تو اللہ تعالی کے قرب کے ایسے درجات طے ہوئے, ایسے درجات طے ہوئے کہ یہاں تک کہ میں آج اس منزل پر فائز ہوں کہ اگر میں وہ باتیں جو میرے دل میں ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو جو مجھے پتا ہے اگر وہ میں بتا دوں ان کا میں اظہار کر دوں تو علماء ظاہر مجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے اللہ نے. لیکن بہرحال اللہ نے مجھے یہ مقام دے رکھا ہے کہ جن مقامات سے میں گزر رہا ہوں ان چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کی برکت سے اور جو کچھ انہیں سیکھا اس کی برکت سے, تو جس مقام پر میں جس مقام سے میں اس وقت گزر رہا ہوں اگر میں اس کو بتا دوں کہ مجھے یہ مقام حاصل ہے تو علماء ظاہر میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں کہ یہ کافر ہیں. اور فرمایا چونکہ ان کے بڑوں میں سے اب کچھ رہا نہیں, جو ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہی ہیں ان خانقاہوں میں, تو ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو میں اگر بتا دوں تو یہ کہیں گے کہ زندیق ہیں, میرے اوپر زندیق ہونے کا فتویٰ لگا دیں. اس وقت جن بڑوں سے انہوں نے یہ سب سیکھا تھا, اللہ کی محبت سیکھی تھی, وہ رخصت ہو چکے دنیا سے, اس وقت فرمایا کہ اب ان کے چھوٹے موجود ہیں, اگر ان کے چھوٹوں کو میں یہ بات بتاؤں کہ میں مجھے یہ مقامات ملے ہوئے ہیں, اگرچہ یہ خانقاہوں میں رہتے ہیں مگر میرے اوپر زندیق کا فتویٰ لگائیں اور علماء ظاہر میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں لیکن بہرحال مجھے یہ مقامات حاصل ہیں. لیکن جو آگے بات فرمائی وہ بڑے کام کی ہے, وہ کام کی بات ہے. فرمایا کہ ان تمام مقامات کو طے کرنے کے بعد بھی میں نے جو خلاصہ نکالا ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں کہ اس کی زندگی اتباع سنت میں گزرے, بس یہ نتیجہ میں نے نکالا ہے. کوئی اس سے بڑھ کر سعادت نہیں کہ اس کی زندگی دن رات کی, اور رات کو سو رہا ہے تو یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے سوتے وقت, وہ صبح اٹھ رہا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے صبح اٹھنے کے وقت, نماز کے لیے جاتے وقت کیا اعمال تھے, گھر میں داخل ہوتے وقت کیا اعمال تھے, بس یہی اس کی زندگی اتباع سنت میں گزرے. یہ فرمایا ان تمام مقامات کو دیکھ کر میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ خلاصہ یہی ہے. اور ایک مرتبہ ان کے پاس ایک صاحب آئے, وہ حضرت مجدد الفسانی, اور یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ تھے, جو ہندوستان کے بڑے مشہور بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, خواجہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہ خلیفہ تھے, مرید اور خلیفہ تھے ان کے. ان کے پاس ایک صاحب آئے ان کے انتقال کے بعد, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد, اور ان سے کہا کہ میں تو جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں تو اپنے شیخ کے پاس ہی جاتا تھا اور وہ میری تسلی ہو جاتی تھی, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے کچھ سکھائیے, آپ کچھ سکھائیے, کچھ تعلیم دیجیے. اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بھائی میرے پاس تو سوائے اتباع سنت کے کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو سوائے اتباع سنت کے کچھ نہیں. یہ الفاظ سن کر وہ جھومنے لگے, اور ایسا جھومے ہیں کہ سرہند کی زمین جھومنے لگی ساتھ میں, یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہلنے لگے, جب زمین جھوم رہی ہے تو وہ بھی جھومنے لگے, زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی جھومنے لگا. اسی جھومنے کی حالت میں انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا, ارے لاؤ مسواک, لاؤ مسواک لے کر آؤ. وہ خادم نے جلدی سے لا کے مسواک دی, مسواک انہوں نے ہاتھ میں لے کے زمین پہ لگائی, جب زمین پر لگائی تو زمین بالکل اس کی جنبش بند ہو گئی, اس کا ہلنا جھومنا بند ہو گیا. فرمایا دیکھ لیا, بس یہ ہے ساری کیفیات, جو کچھ کیفیت آپ پہ طاری ہوئی کچھ بھی ہے, لیکن ایک سنت کا مرتبہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اس لیے میں نے یہی سوچ کر میں نے مسواک کو لگا دیا زمین پر, وہ زمین رک گئی. ایک مسواک اور یہ کام کیفیات کسی پہ طاری ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو حضرت نے مسواک لے کر لگائی زمین پر, فرمایا بس یہ دیکھیں ایک سنت کے سامنے یہ ساری کیفیات کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا میرے ہاں تو سارا کا سارا خلاصہ اتباع سنت ہے, میرے پاس سوائے اتباع سنت کے کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.